گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں. دار الافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام نامی رسالے میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کال ہمارے پاس موجود ہیں, پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی,
میرا سوال ہے کہ ایک عورت اپنے بہنوئی اور بہن کے ساتھ حج کی درخواست دے سکتی ہے, جا سکتی ہے؟
بہن اور بہنوئی کے ساتھ حج پر جانا,
جو بہنوئی ہے وہ نامحرم ہی ہوتا ہے, غیر محرم ہی ہوتا ہے. اور حج کے لیے عورت پر جو حج فرض ہوتا ہے اور جو اس کے لیے جانے کی جوازی صورت ہوتی ہے, وہ اسی صورت میں ہوتی ہے جب اس کے ساتھ محرم ہو. اگر اس کے ساتھ اس کا محرم نہیں ہے, جیسے اس کا والد یا اس کا بھائی یا اس کا بیٹا شوہر ہے اس کا, یا فتنہ نہ ہو تو داماد ہے اس کا, تو اس طرح کے افراد جو اس کے محرم بنتے ہیں ان کے ساتھ یہ جا سکتی ہے. تو بہنوئی محرم نہیں ہوا کرتا, تو اس لیے بہنوئی کے ساتھ اس کا جانا یہ جائز نہیں ہے, جائے گی تو گناہگار ہوگی.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیں.
میرا نام غلام احمد ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو فجر کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد جماعت ہونے تک نماز قضا ادا کر سکتے ہیں؟
جی,
فجر کی اذان ہونے کے بعد سے لے کر جو وقت ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے نہیں, تو فجر کی اذان کا تو یہاں پہ کوئی معاملہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فجر کا وقت جب شروع ہو جائے, یعنی طلوع فجر ہو جائے, تو اس کے بعد نوافل پڑھنا یہ ممنوع ہوتا ہے. صرف سنت فجر, دو سنتیں جو فجر کی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں, یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کے 20 منٹ گزر جائے. اتنے وقت تک کسی طرح کا نفل, کسی طرح کی بھی نفل آپ نہیں پڑھ سکتے. جہاں تک رہا قضا کا معاملہ, تو جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے بعد بھی قضا نمازیں یہ پڑھی جا سکتی ہیں. البتہ جب سورج طلوع ہو جائے, یعنی فجر کا وقت ختم ہو جائے, تو اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک کا جو وقت ہے اس میں قضا نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی, نہ نفل پڑھی جا سکتی نہ قضا پڑھی جا سکتی ہے. فجر کے وقت کے بعد جو ہے وہ قضا پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی یہ احتیاط کرنا ہوگی کہ لوگوں کے سامنے پڑھنے سے گریز کریں, کیونکہ جب وہ دو سنتیں پڑھنے کے بعد مزید رکعتیں پڑھے گا تو لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ تو جو ہے یا تو نفل پڑھ رہا یا پھر قضا پڑھ رہا, اور نفل پڑھنا اس وقت ممنوع ہے, اور قضا پڑھے گا تو لوگوں کے سامنے گناہ کا اظہار ہوگا, لوگ کہیں گے قضا کر رہا ہے. تو اور قضا کا جو اظہار ہے وہ بھی گناہ ہوتا ہے, کہ قضا کرنا گناہ ہے. اب گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ بھی گناہ ہے, لہذا فجر کے بعد اگرچہ قضا نمازیں پڑھنا جائز ہے, لیکن اس میں یہ احتیاط برتے کہ ایسے مقام پہ پڑھے کہ جہاں پر لوگ اس سے بدگمانی کے اندر مبتلا نہ ہوں.
ٹھیک ہے حضور, میسج میں سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے ادارے میں کام کرتا ہے جو سودی قرض دیتا ہے, تو اس کام کرنے والے کی تنخواہ حلال ہے یا حرام؟
دیکھیں, کام کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کام کیا کر رہا ہے. اگر تو خود اس کا کام یہ سود سے متعلق ہے, یا سودی کام کے اندر وہ کسی طرح کی معاونت کرتا ہے, مدد کرتا ہے, تو اس صورت میں اس کا وہاں پہ کام کرنا ہی ناجائز و حرام ہوگا, اور ناجائز و حرام کام کے اوپر جو اجرت لے گا وہ بھی حرام ہوگا. لیکن اگر اس کا کام اس نوعیت کا ہے ہی نہیں, نہ اس کو سودی کام کرنا پڑ رہا ہے, نہ سودی کام میں کسی طرح کا وہ تعاون کر رہا ہے, جیسے مثال کے طور پر بینک ہے, بینک کی نوکری میں مثال کے طور پر کوئی پیون کی نوکری کر رہا ہے یا چوکی دار کی نوکری کر رہا ہے یا گارڈ کی نوکری کر رہا ہے یا وہ ڈرائیور ہے, تو یہ صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کے اندر سود کے اندر معاونت نہیں پائی جاتی, یعنی مدد نہیں پائی جاتی, تو ایسی نوکری جائز ہوتی ہے. باقی جہاں پر سود پر معاونت پائی جائے وہاں پر اگرچہ کہ خود سود کا کام نہیں کر رہا, تعاون کرنے کی وجہ سے بھی وہ نوکری اس کے لیے جائز نہیں ہوگی. تو ابھی اپنی نوکری کو دیکھ لیں کہ کیا نوکری ہے, اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہو سکے گا.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسلامی بہن کا سوال ہے کہ بالوں کا جوڑا بنانا, اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جوڑا بنا سکتے ہیں؟
جی بالکل, عورتیں جوڑا بنا بھی سکتی ہیں اور جوڑا بنا کر یہ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ امرتو ان اسجد علی سبعت اعظم و الا اکف شعرا ولا ثوبا, کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پہ سجدہ کروں اور اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹوں اور اپنے بالوں کو نہ سمیٹوں, اس کو جوڑا نہ بناؤں. تو حافظ عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ جو نہی ہے یعنی ممانعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے. یعنی مرد جو ہے وہ بالوں کا جوڑا نہیں بنائے گا, وہ بنا کے نماز نہیں پڑے گا. عورت اگر بناتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے, وہ بنا سکتی ہے. اس لیے کہ مرد جب سجدہ کرے تو مرد کے تو بال سارے کے سارے سجدے کے اندر جانے چاہیے, وہ بھی سجدہ کریں زمین پہ جھکے ہوں لگے ہوں, جبکہ عورت کا عضو جو ہے وہ ستر ہوا کرتا ہے, یعنی جتنا زیادہ اس کے اندر ستر ہو یہ اچھا ہے. تو اس لیے یعنی جن اعضاء کو کھولنے کی شریعت نے اجازت دی وہ اپنی جگہ پر ہے, اس کے علاوہ ہر چیز کو اسے چھپانا چاہیے. تو بالوں کا چونکہ اس کو چھپانا ہوتا ہے اس لیے اگر وہ جوڑا بناتی ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا اور یہ بہتر ہوگا اس کے لیے.
اچھا, اس کے برعکس سوال ہے کہ اگر کسی اسلامی بہن کے بال گیلے ہیں تو وہ بالوں کا جوڑا نہیں بناتی گیلے ہونے کی وجہ سے, تو کھلے بالوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے؟
بالکل پڑھ سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ چھپانا تو اس کو پڑیں گے, کیونکہ عورت کے بال بھی یہ ستر ہیں, عورت ہیں جن کو چھپانا ضروری ہوتا ہے. تو اب وہ بال اگر اس نے چھپا لی ہیں کہ نماز میں وہ جھلکتے نہیں ہیں, نظر نہیں آتے, تو پھر اس صورت میں حرج نہیں ہے, نماز وہ پڑھ سکتی ہے. اور اگر قدرے اتنی مقدار میں وہ کھلے رہے کہ جس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی, بلکہ ابتدا سے کھلے ہوئے ہوئے تو پھر اس صورت میں یعنی اتنے کھلے ہوئے چوتھائی کہ جس کی بنیاد پر نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے, اور ابتدا ہی ایسے کی تو سرے سے نماز شروع نہیں ہوگی, اور اگر تھوڑے سے کھلے ہوئے ہیں تو نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن اسی نماز کو دہرانا یہ بہتر ہوگا. تو بہرحال اگر بالوں کو چھپا لیا ہے تو چاہے وہ گیلے اور کھلے ہوں نماز عورت کی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. جی
سارا سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ہم لکڑی کا کام کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ڈیفینس میں بنگلوں کا کام ہوتا ہے تو مالک کی لکڑی کٹوانے جاتے ہیں, تو اس پہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دکاندار جس سے لکڑی لیتے ہیں مالک, تو ٹھیکیدار وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے جو لکڑی کٹتی ہے تو وہ ان سے جو ہے وہ کمیشن لیتے ہیں اور دکاندار خود دیتے بھی ہیں خوشی سے, اور اس پہ وہ لکڑی میں کچھ ہیر پھیر کرتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟
جی حضور,
دیکھیے خود بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر ہیر پھیر بھی کرتے ہیں اور ہیر پھیر نہ بھی کریں تو بھی یہاں پر جو کمیشن لیں گے تو کمیشن کی صورت تو بظاہر نظر نہیں آتی کہ کس بنیاد پہ وہ کمیشن لے رہے ہیں, یہ تو ان کے کاموں میں سے ہے. اور بعض صورتیں تو اس کی رشوت کی بن سکتی ہیں کہ خاص دکاندار جو ان کو رقم دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ دیگر کا یہاں پر وہ آرڈر لے کر آئیں, تو یہ رشوت کی صورتیں بنیں گی. لیکن یہ جو صورت حال ہے چونکہ واضح نہیں ہے بالکل کہ وہ ٹھیکیدار ہوتا ہے, تو ٹھیکیدار تو اس بات پر باؤنڈ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کون سی چیز خریدے گا,
ٹھیک ہے,
بلکہ وہ اپنی مرضی سے خریدتا ہے تو وہ مالک کا پابند نہیں ہوتا, مالک نے اس کو ٹھیکہ دے دیا. یہ تو عام طور پہ جو مزدور ٹائپ کے ہوتے ہیں لوگ کاریگر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنی اجرت لیتے ہیں, باقی جو بھی مال ہوگا وہ مالک کے اوپر ہوگا, وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ وہ اس طرح جا کے کمیشن لے لیتے ہیں, وہ ناجائز و حرام کی صورتیں بنیں گی. باقی رہا یہ ہیر پھیر کرتے ہیں تو خود بتا رہے ہیں, تو ہیر پھیر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی غلط کام اس کے اندر کرتے ہیں, تو ایسا کرنا یہ ناجائز ہوگا, اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر شوہر بیوی کو چھوڑ کر چلا جائے اور लापता हो जाए, उसका पता भी ना चले कि वो शोहर कहाँ है, तो अब बीवी कितने अरसे तक उसका इंतजार करेगी?
देखिए इसमें चंद बातें, ये मलहूज खातिर होना जरूरी है, तवज्जो पर जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये कि असल में हमारे यहाँ तलाश नहीं किया जाता जैसा कि तलाश करने का हक होता है। बस वो नाराजी हुई कुछ मामलात पर और शोहर ने मिसाल के तौर पर वो इलाका छोड़ दिया, वो शहर छोड़ दिया। तो अब हमारे दौर के अंदर बिलखसूस तलाश का मामला जो है वो पहले के मुकाबले में आसान है। ये बहुत सारे जराए होते हैं, तरीके होते हैं कि जिसके जरिए से शोहर तक या मफकूद शख्स तक पहुंचा जा सकता है। तो अव्वलन तो वो जराए इख्तियार करना ये जरूरी है कि जो अपनी इस्तेदाद के अंदर है, अपनी कुव्वत के अंदर है, तो वो ताकत के मुताबिक उसको पहले तलाश करने की कोशिश की जाएगी। अब शोहर किसी सूरत मिलता नहीं, अब यहाँ से आगे बात शुरू होगी। अव्वल तो इसका लिहाज रखना ये जरूरी है। दूसरी बात, लोग ये समझते हैं कि अपने तौर पर वो समझ लेते हैं कि औरत इतना अरसा इंतजार कर लेगी तो इस सूरत में अब उसका निकाह खत्म हो गया तो वो दूसरी जगह निकाह कर सकती। ऐसा नहीं, जब आपने हर तरह से ढूंढ लिया नहीं मिल रही, अब औरत जो है वो जाएगी काजी ये शहर के पास। और हमारे जमाने में चूंकि इस तरह का कजा का निजाम नहीं है, तो आलम उलमाए बलद यानी शहर का जो सबसे बड़ा आलिम है, जो सबसे बड़ा मुफ्ती है, उसके पास औरत जाएगी और वो औरत को 4 साल रुकने का हुक्म देगा कि वो 4 साल इंतजार करे कि शोहर जो है वो आ जाता है तो फबीहा। अब अगर शोहर नहीं आता 4 साल तक तो इसके बाद दोबारा उस बड़े आलिम के पास उसे जाना होगा, वो इसको हुक्म देंगे यानी इसका निकाह फस्क कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब इसके बाद औरत ने इद्दत गुजारनी होगी, इद्दत गुजारने के बाद फिर इसका किसी दूसरी जगह पर निकाह हो सकता है। तो ये हमारा जो जिसके ऊपर हमारे यहाँ फतवा है फिक्र हनफी के अंदर, वो अब 4 साल का फतवा है कि 4 साल औरत ने इंतजार करना है, लेकिन कब, जबकि उसने आलम उलमाए बलद इन शहर के सबसे बड़े आलिम साहब के पास जाके ये दावा दायर किया कि मेरा शोहर किसी सूरत मिल नहीं रहा, और काजी ये इस्लाम आलिम जो सबसे बड़े थे उन्होंने इस बात का फैसला कर दिया कि अब इसने 4 साल तक इंतजार करना है, तो अब 4 साल इंतजार करेगी।
ठीक है, इन पूरा प्रोसेस है कि पहले तलाश करना है हर तरह से, ना मिलने के बाद जाएंगे आलिम साहब के पास, बड़े आलिम साहब
पहले भी जा सकते हैं, नहीं मिल रहा किसी सूरत तलाश किया, अब उस दौरान उसको तलाश किया जाता रहेगा तो उसको तलाश करें। लेकिन असल मसला ये होता है कि उसे तलाश नहीं किया जाता जैसा कि तलाश करना होता है,
इंतजार किया जाता है लेकिन तलाश नहीं किया जाता।
जी
ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस चलने के बाद ही फैसला होगा, तो जो जो सबसे बड़े आलिम हैं आपके शहर के, जो सबसे बड़े मुफ्ती हैं, उन्हीं से आप रब्ता करेंगे, वही आपको इसके हवाले से शरी रहनुमाई करेंगे। पिछले जो सवाल मैसेज के थे वो जूड़े के हवाले से, तो एक और मैसेज आ गया है और काफी इसके ऊपर पोस्टें भी चलती है कि सुना है कि जूड़ा बनाने वाली पर लानत होती है, क्या ये दुरुस्त है?
असल में वो एक मखसूस सूरत के ऊपर कुर्बे कयामत के अंदर बयान किया गया है कि औरतें इस अंदाज में बाल बनाएंगी, लेकिन उसकी हैयत क्या है, किस तरीके की है, ये अभी वाजे नहीं है। तो जूड़ा बनाने के ऊपर इस तरह की बात करना ये बिल्कुल गलत है। जूड़ा बनाने की तो इजाजत दी गई है, फुकाहे कराम ने बयान किया, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने बयान किया, वो एक मखसूस बालों की सूरत होगी कि जिसमें ऊंटों के कोहान की तरह औरतों के बाल नजर आएंगे, उसके बारे में कुर्बे कयामत की निशानियों में से बयान किया गया है।
ठीक है, लेकिन हम किसी खास सूरत का भी फिलहाल उसमें हुक्म नहीं लगा रहे। जी एक और कॉल चलाइए।
मेरा सवाल ये, जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर इंसान फरमाया तो उनको गुस्ल किसने दिया और जनाज़ा नमाज किसने पढ़ाई?
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया से विसाल फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम को गुस्ल देने के हवाले से मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के हदीस मुबारक में सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के रावी हैं कि लोग जमा हो गए और घर के अंदर हजरत अब्बास जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा जान हैं, वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे फजल बिन अब्बास, कुसम बिन अब्बास, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो महबूब थे उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये और सालिह जो इनके गुलाम थे, ये लोग घर के अंदर मौजूद थे। इसी तरह बास के अंदर ये मौजूद भी है कि जब ये लोग जमा हो गए थे गुस्ल देने के लिए तो औस बिन खौली अल अंसारी और बनी औफ बिन हजरत के एक शख्स ये भी इजाजत लेकर अंदर आ गए थे। तो फिर इन हजरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के अंदर शिरकत की और फिर इसमें मुख्तलिफ अकवाल मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद हैं कि गुस्ल असल जो दिया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया, दीगर जो है وہ مختلف ذرائع کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہوئے جا رہے تھے. جب غسل دے دیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت جو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی گئی جو میت کے اندر دیکھی جاتی ہے. عام طور پہ جو میت کے ساتھ معاملات پیش آ جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت عرض کرتے ہیں جب آپ نے غسل دیا کہ ما اطیبک, کہ آپ کتنے پاکیزہ ہیں, حیاً و میتاً, یعنی دنیا میں جب تشریف فرما تھے اس وقت بھی اور جب وصال فرمایا اس وقت بھی. اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان کیا کہ کشتری آنکھوں کے پاس اور ناف کے قریب اوپر یہ جمع ہو گئی تھی تو حضرت علی نے فرط محبت سے اس کو اپنے منہ میں لے لیا تھا. تو یہ حضرات جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے اندر شریک تھے, جس میں بنیادی اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور جہاں تک رہا نماز جنازہ کا تعلق, تو نماز جنازہ کے حوالے سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر علماء کے دو قول نقل کیے ہیں. ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ اس طریقے سے نماز جنازہ نہیں ہوا جسے عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے, بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ مبارکہ رکھا تھا تو ایک ایک کر کے صحابہ کی جماعت جو ہے وہ آتی, وہ درود پاک پڑھتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور چلی جاتی, پھر دوسرے آتے پھر پڑھتے, پھر تیسرے آتے وہ پڑھتے, اس طرح ایک گروہ آتا پھر دوسرا گروہ وہ جاتا دوسرا گروہ آتا, اس طریقے سے سب درود پاک پیش کرتے رہے. ایک قول تو یہ ہے, اور دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ باقاعدہ نماز جنازہ ہوئی تھی. اور نماز جنازہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ولی شرعی یہ جنازہ نہ پڑھ لے یا اس کی اجازت سے نہ پڑھ لیا جائے تو اس وقت تک دوبارہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. اگر ولی پڑھ لیتا ہے یا اس کی اجازت سے دوسرے پڑھ لیتے ہیں تو اب نہیں پڑھا جا سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ یہ باقاعدہ اسی طریقے سے ہوا جیسے ہمارا ہوتا ہے, اور صحابہ ایک ایک کر کے یعنی ایک ایک جماعت آ کے پڑھتی جاتی, پھر اس کے بعد سب سے آخر میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولی شرعی تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور یہ آخری تھی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دفنایا گیا.
ٹھیک ہے ماشاء اللہ, کافی تفصیل سے آپ نے ارشاد فرمایا. میسج میں حضور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ روٹی کے اوپر اگر اللہ یعنی اس میں باری تعالیٰ لکھا جائے تو اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟
اس کو کھا لیں, یعنی اس اتنے حصے کو نکال لیں اور اس کو نگل جائیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ فائدہ دے گا. کیونکہ بہت سارے تعویذ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر مقدس نام لکھے جاتے ہیں اور ان کو نگلنے کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو نگل لیں, تو نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اتنا حصہ آپ نکال لیں اور اس کو چبانے سے ظاہر سی بات طبیعت نہیں چاہے گی, تو اس کو منہ میں رکھیں اور پانی سے
نکل سکتے
ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ٹکڑا ہوگا وہ, تو وہ ٹکڑا بآسانی نکلا جا سکے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ایک اور کال چلائیے گا.
میرا سوال ہے کہ اسلام میں بیٹیوں کا جہیز کتنا دینا چاہیے؟
بیٹیوں میں کا جہیز کتنا دینا چاہیے؟
دیکھیں جہیز کتنا دینا چاہیے یہ تو ماں باپ کی مرضی پر موقوف ہے. البتہ اس میں دو باتیں, اول تو یہ بات کہ جہیز جو بھی ہوتا ہے یہ لڑکی کی اپنی ملک ہوتا ہے, یعنی عام طور پہ ہمارے یہاں جو والدین کی طرف سے جہیز دیا جاتا ہے جو کچھ جہیز کی چیزیں دی جائیں گی وہ لڑکی کی اپنی ملک ہوں گی, شوہر اس کا مالک نہیں ہوگا. سوائے وہ چیزیں کہ جو براہ راست شوہر کو دی جاتی ہیں اور اس کی ملک کی جاتی ہیں وہ اس کی چیزیں ہیں, وہ الگ بات ہے. باقی اس کے علاوہ جو بھی عام طور پہ جہیز کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لڑکی کی ملک ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ جہیز جو ہے یہ لڑکی والوں کی مرضی پر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا جہیز دینا چاہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز دیا تھا وہ بالکل مختصر سی کچھ چیزیں تھیں جو آپ کو دی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, اگرچہ کہ برکت کے اعتبار سے بہت بڑی تھی, لیکن یہ ہوتا ہے مرضی پر موقوف, وہ کیا دے رہے ہیں کیا دینا چاہ رہے ہیں. اب ہمارے یہاں جو اس کی لعنت ہے وہ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے, کیا کیا چیزیں جو ہے وہ طلب کی جاتی ہیں. اس میں بکثرت صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو رشوت پر مبنی ہوتی ہیں, اور وہ حرام ہوتی ہیں کہ جس طریقے سے مطالبے کیے جا رہے ہوتے ہیں, کہ یعنی ایک جہیز کے اندر یہ چیزیں لانا, پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اپنے استعمال کے اندر لے لی جاتی ہیں. حالانکہ استعمال میں ایک تو عرف کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں کہ جو استعمال کے اندر آتی ہیں, جیسے صوفہ ہے, ایسی چیزیں ہیں کہ وہ گھر کے سبھی افراد اس کے اوپر بیٹھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ وہ ہر ایک کے استعمال کی نہیں ہوتی، لیکن بعض گھروں کے اندر جو ہے وہ بغیر لڑکی کی اجازت کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ غلط ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو طلب کیا جاتا ہے اس کو طلب کرنے کی اجازت نہیں کہ اس طرح کا آپ جہیز دیجیے گا، یہ طلب نہیں کر سکتے، یہ لڑکی والوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس طرح کا اپنی بیٹی کو جہیز دینا چاہتے ہیں. تو اسلام کے اندر پہلی بات تو یہ کہ اس کا کوئی یہ تصور نہیں کہ کیا کیا چیزیں دینی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ نکاح کو آسان بناتا ہے کہ جتنا آسان طریقے سے نکاح ہو سکے وہ ہونا چاہیے، کہ اس کے ذریعے سے معاشرے کی بہت ساری خرابیاں سرے سے جنم ہی نہیں لیتی. یعنی ایک تو ہے کہ جو جنم لیں اور اس کے خاتمے کا بندوبست ہو، اسلام نے اس کا اہتمام ایسا کیا ہوا ہے کہ نکاح کو اتنا آسان بنایا جائے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بالکل سرے سے معاشرے سے ناپید ہی ہو جائے، ہونے ہی نہیں چاہیے. تو اگر نکاح آسانی کے ساتھ ہو جائے گا تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. تو اسلام ایسے معاملات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ جس کے ذریعے نکاح آسان ہو. تو اب جہیز جو ہمارے یہاں پر ہے
اس نے نکاح مشکل کر دیا،
اتنا مشکل کر دیا ہے کہ جس کی حد نہیں ہے، کہ جس طریقے کا جہیز دینا پڑتا ہے اور جہیز کے اندر جیسے جیسے مطالبے کیے جاتے ہیں اس سے نکاح بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس رسم سے بہرحال یوں جان چھڑانی چاہیے کہ اس میں جو شرعی خرابیاں آ رہی ہیں، رشوت کی آ رہی ہیں یا نکاح اس سے مشکل ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لڑکی والے اپنی اجازت سے اپنی مرضی سے دیں، لیکن وہ بھی اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ان کے اس طرح دینے کی وجہ سے جو رواج بن جاتے ہیں، طرح طرح کے رواج بن جاتے ہیں، ایک نے دے دیا کچھ شامل کر دیا، اب دوسرا اس کے دیکھنے میں یا تو خود ہی شامل کرے گا یا پھر اس کے سسرال والوں کی طرف سے مطالبہ ہوا تھا ہوگا کہ فلاں نے اس طرح دیا تھا تم بھی اس طرح دینا. تو شامل کرتے ہوئے بھی اس بات کو بغور غور کر لیا جائے کہ کیا آپ کے شامل کرنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے لیے آزمائش آ جائے، مصیبت ہو جائے. لہذا آپ جہیز کے اندر کوشش کریں کہ وہی چیزیں دیں کہ جس سے دوسروں کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے.
جزاک اللہ. اچھا حضور، اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمانا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سب ہی استعمال کرتے ہیں، کامن ہوتی ہیں، اجازت ہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں نہیں کر سکتے، تو کیا شوہر کے لیے بھی کوئی پابندی ہے کہ شوہر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی سی بھی چیز یوز کر لیں؟
عام طور پہ دیکھیں ایسی کوئی چیز ہے جو شوہر کے استعمال کی، شوہر استعمال جن چیزوں کو کر سکتا ہے وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اجازت ہی ہوتی ہے، بیڈ ہو گیا یا جو ہے وہ الماری ہے،
برتن
ہے، تو اس طرح کی چیزیں عام طور پہ استعمال ہو. فریج آیا ہوا ہے تو فریج کمرے کا ہے تو وہ شوہر بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اب کچھ چیزیں عورت کی ایسی ہوں گی کہ شوہر استعمال کرے گا نہیں. اب کریم ہے یا اس طرح کے برش ہیں کہ بال جس سے بنائے جاتے ہیں تو وہ عورت ہی بنائے گی، مرد اس کو استعمال کرنا ہی نہیں ہوتا. ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی عرفن استعمال میں اسے معلوم ہے کہ اگر میں استعمال کروں گا تو عورت کو اس سے برا لگے گا، تو مجھے اجازت لینی چاہیے، تو پھر وہاں اجازت لینا ہوگی. لیکن آپس میں اگر بے تکلفی ایسی ہے کہ عورت کی کریم ہی مرد نے لگا لی یا اس کے برش کو استعمال کر لیا تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو استعمال محض نہیں.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سوال ایک دلچسپ ہے کہ کیا روٹی پر سالن ڈال کر کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ سالن اس کے اوپر ڈال لیا جائے،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ادب یہ لکھا ہے کہ روٹی کے اوپر سالن کا پیالہ نہ رکھا جائے، تو پیالی وغیرہ اس کو نہ رکھیں، لیکن اگر کوئی سالن اس کے اوپر ڈال لیتا ہے تو کھا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی کوئی مسئلہ نہیں.
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا.
آپ کی خدمت میں رہتا ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت کلمہ شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر فرض کیا ہاتھ دھوتے وقت کلمہ شریف پڑھ لیا اور وہ جو پانی بہ کر نیچے جا رہا ہے ندی نالی میں، تو اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں.
جی بالکل، کلمہ شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ دیکھ لیں کہ آپ جہاں ہاتھ دھو رہے ہیں وہ کوئی ایسی نجاست کی جگہ نہ ہو. جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ واش بیسن کے اوپر ہاتھ دھوتے ہیں اور قریب میں بعض اوقات ڈبلیو سی وغیرہ ہوتی ہے، یعنی اٹیچ بات کے اندر جو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں پھر احتیاط کریں گے کہ وہاں کلمہ نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر آپ ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے میں حرج نہیں، تو ہاتھ دھونے میں کوئی کلمہ پڑھتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح جسم کا ڈھپا ہوا ہونا ضروری ہے، یعنی ستر کھلا ہوا نہ ہو، ستر کھلا ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام زبان سے نہیں لے سکیں گے. تو کلمہ پڑھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے آپ کے پانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ بہتا ہوا ندی نالوں کے اندر جا رہا ہے، تو یہ بے ادبی نہیں کہلاتی. بے ادبی الگ چیز ہوتی ہے، تو باقاعدہ کسی نے پانی دیا، پانی کے اوپر دم کیا، تو اب وہ پانی عام طور پہ ہمارے یہاں بابرکت پانی کہلاتا ہے. ایسے پانی کو اگر کوئی ندی اس میں گندے نالے وغیرہ کے اندر پھینکے یا زمین پر پھینکے تو عام طور پہ ہمارے یہاں اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے, اس سے بچا جائے گا. باقی کوئی وضو کر رہا ہے اور ہاتھ دھو رہا ہے, اس میں وہ کلمہ شریف پڑھ رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بلکہ احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ہر عضو کے حوالے سے دھوتے وقت جو آپ ہاتھ دھوتے تھے, منہ دھوتے تھے, پاؤں دھوتے تھے, سر کا مسا کرتے تھے, کلی کرتے تھے, ناک میں پانی چڑھاتے تھے, ان تمام مواقع کی دعائیں موجود ہیں ہمارے شریعت کے دوسرے حصے کے اندر بھی موجود ہیں. اسی طرح علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ دعائیں پڑھے یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے یہ زیادہ بہتر ہے. تو اب ہاتھ دھوتے ہوئے درود پاک پڑھ لیں, پاؤں دھوتے ہوئے درود پاک پڑھ لیں, یہ تو افضل لکھا, بہتر لکھا. تو یہ کرنے سے کوئی اس میں فرق نہیں پڑے گا, بلکہ پڑھنا بالکل جائز ہے. اور اگر کوئی ممانعت وہاں پر نہ ہو جو میں نے بیان کیے شروع میں, تو ایسا پڑھنا یہ بہتر ہے.
ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. ایک میسج سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں, پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا بہنوئی سے تحفہ لیا جا سکتا ہے؟
بہنوئی سے تحفہ, دیکھیں اصل میں یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اول تو وہ نامحرم ہے,
ٹھیک ہے,
اس سے جب تحفہ لیں گے تو بعض صورتوں میں تو یہ رشوت بھی بنے گا. اور بہنوئی جو ہے یہ بعض اوقات بہت زیادہ اپنے یعنی اپنی بیوی کے گھر کے اندر, اپنے سسرال کے اندر یہ انوالو ہوتے ہیں. تو اب وہ وہاں پر پہنچے اور چھوٹی جو اس کی یعنی بچوں کی خالہ ہے, بعض اوقات اس کو تحفے دیے, تو یہ گھر میں داخلہ ہوتا ہے یہ خطرناک بندے کے لیے معاملات بنا دیتا ہے. تو اس میں بعض صورتیں تو سری رشوت کی بنیں گی اور یہ بعض صورتیں بہت خطرناک بنیں گی. تو اس لیے احتیاط اسی کے اندر ہے کہ اول تو اس سے پردہ لازم ہے, پردہ کرنا ہی کرنا ہے, اور اس سے تحائف بھی بالکل وصول نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے جی. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ مردہ عورت کے چہرے کے دائیں بائیں سائڈوں پر پھول سجائے جاتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟
کیسے سجائے جاتے ہیں؟ کفن ہو گیا پھر اس کے, پھول اگر رکھتے ہیں کہ اس کو خود سوار نہیں رہے, ایک تو ہوتا ہے کہ اس کے بالوں میں لگا دیا, اس کے گال کے پاس رکھ دیا, اس کو سوارنا مقصود ہے. تو عورت ہو یا مرد, زینت کی اجازت نہیں مرد میت کے لیے. میت جس حال میں ہے اس کو اس حال کے اندر دفنایا جائے گا. اس کو اس طرح پھول وغیرہ لگانا یا کوئی اور چیز لگا کے زینت دینا اس کی اجازت نہیں. اور کفن پہنا دیا, سب کچھ کر دیا, صرف ایک راحت کے لیے قریب میں جو ہے وہ پھول لگ دیے ہیں کہ جو تر ہیں جو تسبیح کریں گے تو اس کو فائدہ حاصل ہوگا. تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ کیا وہاں پر رواج ہے, کیا طریقہ کار ہے, یہ تو بہرحال معلوم نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر زینت مقصود ہوتی ہے, اس کو سجانا مقصود ہوتا ہے, تو پھر اس کی شرعاً اجازت نہیں.
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے.
زکات کے متعلق بتا دیں کہ جو ہے نا وہ زکات صرف پیسوں کے اوپر دینی ہے یا کہ جو مکان وغیرہ یا پلاٹ وغیرہ ہے ان کے اوپر بھی دینی چاہیے؟
دیکھیں پیسے تو عام ہیں, پیسے رقم کی صورت میں بھی ہوتے ہیں یعنی نوٹ کی صورت میں بھی, اسی طرح سونا چاندی, ان کے اوپر بھی شرائط کے ساتھ زکات ہوتی ہے. یوں ہی مکان جائیداد وغیرہ جو دکانیں وغیرہ پلاٹس وغیرہ ہیں ان پر بھی زکات ہوتی ہے, جب کہ ان کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو. یعنی خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس پلاٹ کو, اس مکان کو, اس دکان کو بیچوں گا, تو اب اس کی جو شرائط ہیں کہ وہ اتنی ویلیو کا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے, یا اس کے پاس ویسے ہی نصاب موجود ہے کہ جس کے ساتھ ملا کر یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ رہا ہے اور سال بھی پورے نصاب کے اوپر گزر رہا ہے, تو اس صورت میں پھر اس کے اوپر زکات لازم ہوتی ہے. تو پلاٹس کے اوپر بھی زکات کی جو صورت ہے وہ موجود ہے, جبکہ اس کو بیچنے کی نیت سے لیا ہو تو اس کے اوپر زکات لازم ہوتی ہے.
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے.
محمود علی اتاری رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں. ہمارے کپڑے کا کام ہے, ہمارے پاس ایک گاہک سونے کا کچھ زیور بطور امانت رکھ گیا کہ یہ آپ رکھ لیں اور مجھے اتنے کا سامان دے دیں. اب اس کا وعدہ گزر چکا ہے, وعدہ گزرنے کے بعد بھی 6 ماہ تقریباً ہو چکے ہیں, وہ اب اپنا زیور لے کے نہیں جاتا. ہم اسے روزانہ یا دوسرے تیسرے دن کہتے ہیں کہ آپ اپنا زیور لے لیں, تو وہ آج کل کرتا ہے, وہ لے کے نہیں جا رہا. اگر وہ زیور بیچ کر ہم اپنے پیسے پورے کر لیں تو یہ ٹھیک ہے؟ شرعی رہنمائی بتا دیں.
دیکھیں جو گروی, اب یہ امانت کہہ رہے ہیں, امانت نہیں ہوتی, عام طور پر یہ گروی رکھا جاتا ہے کہ اگر میں یہ چیز آپ کو نہ دے سکا تو پھر اس صورت میں آپ جو ہے وہ یہ چیز موجود ہے کہ جو گارنٹی اس بات کی کہ میں دے دوں گا, تو رکھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ دے سکے تو اس کے ذریعے سے اپنے نقصان کو پورا کیا جا سکے. لیکن اس میں عافیت اسی کے اندر ہے کہ آپ اس شخص کو لے کے دار الافتاء اہل سنت میں پہنچ جائیں اور دونوں جو ہے وہ مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کروا لیں.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
سلام سے پرانا کال کرتا ہوں, سجدہ آ جاتا ہے وہ اسی وقت ادا کرنا چاہیے یا بعد میں کیا جا سکتا ہے؟
سجدہ تلاوت میں جو افضل ہے کہ اگر اس وقت مکروہ وقت نہیں ہے اور دیکھ کے بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ باوضو بھی ہوگا, تو اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, قرآن پاک پڑھ رہا ہے, سجدہ تلاوت اس نے یعنی وہ آیت پڑھی کہ جس میں سجدہ تلاوت ہے, تو بہتر یہی ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لیا جائے, اس میں تاخیر نہ کی جائے. اور اگر مثال کے طور پہ کوئی زبانی پڑھ رہا ہے تو اس کا وضو نہیں ہے اور اس وقت سجدہ تلاوت آ گیا تو ظاہر ہے اس کے لیے اس کو وضو کرنا ضروری ہوگا. اب تاخیر سے سجدہ تلاوت کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر حرج نہیں ہے. بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, اسی وقت جو ہے وہ سجدہ کر لینا چاہیے اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
میرا مفتی صاحب کی والدہ میں سوال ہے, قضا نمازیں پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ جزاک اللہ خیر.
قضا نمازیں پڑھنا کتنا ضروری ہے؟
قضا نمازیں پڑھنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ جو نمازیں قضا کی ہیں جان بوجھ کے کی ہیں تو اس پر توبہ کرنا بھی لازم ہے, اور یہ قضا نمازیں اس کے اوپر ایک قرض کی حیثیت رکھتی ہیں, یعنی ضروری ہے اس کا ادا کرنا اور ممکن ہے کہ یہ اس کے لیے وبال بن جائے. تو اس لیے جتنی نمازیں قضا ہیں اس پر لازم ہے کہ اس پہ توبہ بھی کرے اور حساب لگا کر جلد سے جلد اس کو ادا بھی کرے, ورنہ قیامت کے دن بہرحال اس کا حساب ہوگا. اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ سب سے پہلے بندے کے جو اعمال میں سے حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا, تو اس لیے نمازیں جتنی قضا ہیں ان کو جلد سے جلد یہ ادا کرنا چاہیے, اور جان بوجھ کی چھوٹی ہیں تو اس پر توبہ بھی کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کون سی نماز ہے جس کی آخری صف سب سے افضل ہوتی ہے؟
نماز جنازہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی سب سے آخری صف جو ہے یہ افضل ہے, یعنی ویسے عام نمازیں جو ہیں اس میں افضل صف یہ پہلی صف ہوا کرتی ہے, لیکن نماز جنازہ کے اندر آخری صف سے افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں شریعت مطہرہ کو یہ مطلوب ہے کہ نماز جنازہ کے لیے جو صفیں ہوں وہ زیادہ ہوں.
ٹھیک ہے,
تو اب اگر ہر شخص یہ کوشش کرے گا کہ وہ اگلی صف کے اندر آئے تو اس سے صفیں کم ہو جائیں گی, اور پیچھے جائیں گے بندے تو اس سے صفیں بڑھیں گی, لہذا یہ پچھلی صف افضل قرار پائی. دوسری بات یہ کہ جو نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میت کے لیے شفیع ہوتے ہیں, سفارش کر رہے ہوتے ہیں, اور سفارش کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا زیادہ عجز و انکساری کا اظہار کرے گا, یعنی عاجزی کا اظہار کرے گا, تواضع کا اظہار کرے گا, یہ اچھا ہے. تو پہلی صف والے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے تو یہ اظہار عاجزی میں بظاہر کم ہے, اور پچھلی صف والے جو ہوتے ہیں پیچھے گیا کوئی اپنی مرضی سے تو وہ عام طور پہ اپنے آپ کو منکسر سمجھ رہا ہوتا ہے, کم سمجھ رہا ہوتا ہے, اس لیے پیچھے جائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کر کے اس کی سفارش کرنے والا ہے, اور اسی چیز سفارش کرنے کے اندر زیادہ معاون ہوتی ہے, تو اس لیے پچھلی صف کو بہتر قرار دیا کہ پچھلی صف کے اندر نماز جنازہ میں یہ کھڑا ہو.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, وہ سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا, الحمدللہ کثیر مسائل پر مفتی صاحب نے شرعی رہنمائی فرمائی. آپ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یاد رکھیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.